السلام علیکم سامعین، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان،
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ کی میزبان بیجت حاضر خدمت ہے. السلام علیکم.
جی بالکل جناب، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ ہر ہفتے آپ کے لیے صدائے جہاں کا پروگرام لے کر آتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ہفتے ہی مختلف موضوعات پر بات چیت ہو، آپ کو دنیا میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے بھی بتایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ صحت انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی آگاہ کیا جائے. تو آج بھی کچھ ایسا ہی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج آپ ریڈیو نیوز نیٹورک سے کن موضوعات پر رپورٹ سنیں گے، اور اس کے بعد آپ جان سکیں گے کہ آج آپ کے لیے وائس آف امریکہ کیا لے کر آ رہا ہے. تو شروعات میں کرتی ہوں ریڈیو نیوز نیٹورک کے لائن اپ سے. سب سے پہلے آج ہم بہجت بات کریں گے جو حالیہ دنوں میں فوج اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے پاکستان کی معیشت کو لے کر جو بیانات سامنے آ رہے تھے اس کے حوالے سے، جس پر مبصرین کی آرا آپ کو سنوائیں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستان میں پولیس کے نظام میں اصلاحات کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت سوائے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے پولیس کے نظام میں باقی صوبے میں کوئی خاص خاطر خواہ اصلاحات نہیں ہوئے، اور اب ضرورت یہ محسوس کی جا رہی ہے کہ اس میں کچھ ترامیم کی جائیں. یہ ترامیم کیا ہیں آپ جانیں گے کچھ دیر بعد. صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے کینسر کی ایک قسم، چھاتی کے کینسر کے حوالے سے، لیکن آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ چھاتی کا کینسر نہ صرف خواتین کو ہوتا ہے بلکہ یہ مردوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا تناسب خواتین کی نسبت بہت زیادہ کم ہے. اس بارے میں آپ معلومات جان سکیں گے ڈاکٹرز کی زبانی، اور پروگرام کے آخر میں احوال سنائیں گے آپ کو ریڈیو سے متعلق اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں منعقدہ سیمینار کا، جس میں ریڈیو کے شعبے کو درپیش چیلنجز، اس کی اہمیت سمیت دیگر معاملات پر روشنی ڈالی گئی. یہ تھا آر این این کا اس ہفتے کا لائن اپ، جس کی تفصیل کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، کیونکہ ہم چلیں گے اب دوبارہ سے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ کن موضوعات پر آپ کے لیے رپورٹس لے کر آ رہی ہیں.
بہت شکریہ نگہت. آج کے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کے لیے جن رپورٹوں کا انتخاب کیا ہے کچھ ان کا مختصر سا تعارف پیش کرتی ہوں. میانمار یا پھر برما کی راکھائن ریاست میں رہنے والے روہنگیا مسلمانوں کے بحران پر ہم بات کرتے ہی آئے ہیں. آپ کو اس پروگرام میں ہم نے مختلف رپورٹیں بھی سنائی ہیں. آج بھی میانمار میں جبر اور تشدد سے تنگ آئے ہوئے روہنگیا لاکھوں کی تعداد میں بنگلہ دیش پہنچ رہے ہیں. تازہ ترین صورتحال آپ کو بتائیں گے. اس کے علاوہ نیو یارک، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، امریکہ کا ایک میگا سٹی ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، اور یہیں پر ہے انٹرنیشنل ہاؤس. آپ کو تفصیلی رپورٹ ضرور پسند آئے گی. پھر ہم بات کریں گے ایک تکلیف دہ رجحان کی جو عورتوں میں بڑا ہے دنیا بھر میں، اور وہ ہے نشاور دواؤں کی عادت کا. وجوہات کیا ہیں اور اس پر قابو پانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے، یہ ہم آپ کو سنوائیں گے. اسپائڈر مین، بیٹ مین، اسٹار وارز، یہ سارے کچھ نام ہیں کامکس کیریکٹرز کے جنہوں نے فلمی صنعت پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، اور لوگ باقاعدہ انتظار کرتے ہیں اپنے انہی پسندیدہ کرداروں کی اگلی فلموں کا. تو آج ہم کامک کنونشن میں آپ کو لے کر جائیں گے، اور آخر میں ایک سچی کہانی پر مبنی فلم، یہ فلم ہے لونگ. دلچسپ رپورٹ سنیے گا. اور اب ہم چلتے ہیں نگہت کی طرف ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں، جہاں پر وہ بتائیں گی پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی، جہاں آج کل اتار چڑھاؤ کافی نظر آتا ہے. مختلف بیانات بعض اوقات حیران کن بھی معلوم ہوتے ہیں، خاص طور پر فوجی اور سول حکام کے درمیان کبھی تو لگتا ہے کہ بہت اختلاف رائے ہے، کبھی وہ ایک ہی پیج پر لگتے ہیں، پھر بیان در بیان سے صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. آج بھی نگہت ایسی رپورٹ لائی ہیں، آئیے انہیں سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگہت.
جی بالکل بہجت، ہم بات کریں گے پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان جو بیان بازی کے سلسلہ گزشتہ دنوں جاری رہا اس کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو سیاسی منظر نامے میں ہلچل بھی دیکھنے میں آئی اس پر بھی بات چیت ہوگی. جو پاکستان میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے فوج کے ترجمان کی طرف سے کراچی میں منعقدہ 11 اکتوبر کے سیمینار میں معیشت کو بہتر بنانے اور ٹیکسوں کے نظام میں بہتری کے معاملے کو اٹھائے جانے پر جہاں اسے جمہوریت کو خطرے کا تاثر دینے کی کوشش کی، وہیں پر اس کی طرف سے یہ اصرار بھی سامنے آیا کہ ملک جمہوریت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. اسی حوالے سے وزیر داخلہ احسن اقبال کے تحفظات واضح تھے. ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو معیشت پر بیانات اور تبصروں سے گریز کرنا چاہیے. پاکستان کی معیشت مستحکم ہے، غیر ذمہ دارانہ بیانات پاکستان کی عالمی ساکھ کو متاثر کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی اپنے خدشات چھپائے نہ رہ سکے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیکنوکریٹ یا غیر جمہوری حکومت پاکستان کے مسائل کا حل نہیں، موجودہ حکومت نے جو کیا وہ عوام کے سامنے ہے. وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ جمہوریت کے استحکام کے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں. تاہم حکومت زیادہ دیر اپنے موقف پر قائم بھی نہ رہ سکی۔ دوسری جانب حزب اختلاف کے رہنما خورشید شاہ نے فوج کے معیشت کے حوالے سے خدشات کو جائز قرار دیا، جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا بھی بیان سامنے آیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ کٹ پتلی حکومت اگر جاتی ہے تو جائے، ہم جمہوریت کو جانے نہیں دیں گے۔ ان سارے معاملات کے بعد آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ جمہوریت کو مارشل لا سے نہیں بلکہ جمہوریت کے تقاضے پورے نہ ہونے سے خطرہ ہے۔ سیاسی اور عسکری رہنماؤں کی جانب سے بیانات کے تناظر میں مبصرین کیا کہتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے نمائندے ریاض محسن نے، آئیے سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔
افواج پاکستان کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے معیشت کی بدحالی، قرضوں میں اضافے اور ٹیکس نظام میں خرابیوں کے حوالے سے سامنے آنے والے بیان کی بازگشت پاکستان میں ابھی تک گونج رہی ہے۔ سول ملٹری تعلقات میں بگاڑ کی افواہوں سے لے کر قومی حکومت کے قیام جیسی قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے، تاہم تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سول ملٹری تعلقات میں سامنے آنے والی کشیدگی لمحاتی تھی، معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے۔ سینئر صحافی مقبول الہی کہتے ہیں،
وزیر اعظم کے سربراہی میں جو اجلاس ہوا جس میں فوجی قیادت موجود تھی، سے جو میسج ہمیں ملا ہے ویسے میڈیا پرسن کے، وہ یہ ہے کہ وقتی طور پہ یہ معاملات جو ہیں اس پہ جو ایک ٹینشن ہمیں نظر آ رہی تھی وہ نہیں رہی۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہے، جو ہماری کوسٹ بڑھ رہی ہیں وہ بنیادی طور پہ پروجیکٹ مشینری ہے جس پہ اتنی کاسٹ آ رہی ہے، اور وہ چائنا کے زیادہ تر پاور سے یا انفراسٹرکچر سے متعلق جو پروجیکٹس ہیں اس کی مشینری ہے، اور اس کے لیے لون لیے گئے ہیں۔ اور وزیر خزانہ کی طرف سے جو بیان آیا ہے، نہیں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، ورلڈ بینک کا بھی ٹیک آ گئی ہے اس کے اوپر، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی بتا دیا ہے کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ بہت مناسب ہے، بلکہ ان حالات میں بہت آئیڈیل ہے۔
سیاسی نظام کو کوئی خطرہ نہیں، حکومت جب چاہے گی انتخابات کرا دیے جائیں گے۔
ہاں سیاسی سرگوئیاں جاری ہیں کہ شاید کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے ٹیکنوکریٹ کے اوپر، وہ بھی کیا سرائیاں ہیں میرے نزدیک، ابھی جب تک کوئی اس کے سامنے واضح کوئی ایسی نشاندہی نہیں ہوتی۔ اور باقی جو آئینی معاملات ہیں وہ ظاہر ہے گورنمنٹ پہلے الیکشن کروائے یا اپنے اس ٹائم پہ کروائے، یہ اس کی خواب دید ہے۔
قائد اعظم یونیورسٹی سے وابستہ سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر نعمان ستار کا کہنا ہے کہ ایسا ملک جہاں جمہوریت ابھی ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہو، فوج کی طرف سے معاشی مسائل پر اظہار خیال قابل تشویش نہیں ہے۔
کنسرن شو کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور جیسے کہ آرمی آپ جانتے ہیں کبھی پالیسی بھی بیان دیتی ہے تو وہ ایک جو نیشنل کنسرن ہے اس پہ آئی تھنک بولنے کا حق ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے، بٹ دا کنسرن پولیٹیکل بھی ہیں اور اکنامک بھی ہیں، اور دا کنسرن آر دیئر، کنسرن ریئل ہیں۔
پاکستان میں سول ملٹری تعلقات میں یقینی طور پر مسائل ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کا ارتقا مسلسل نہیں اور اس کی رفتار بھی غیر معمولی طور پر سست ہے۔
اس کے ڈفرنٹ ریزنز ہیں، وہ ایشو جو چل رہی ہے کیونکہ انسٹیٹیوشنز ویک ہیں، اب بہت سے جو وہ ایشوز ہیں اس پہ ملٹری کو لے کر آتے ہیں، جیسے پروجیکٹس کے رینجرز کا وہ رول ہے کراچی میں، اسلام آباد میں، کیونکہ ہمارے اپنے لا انفورسمنٹ جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے، تو ہم تو ان کو یوز کرتے ہیں، ہمیں یوز کرنے ہیں، تو اس کا ریزن، پارٹ آف دا ریزن یہی ہے کہ یہ چیزیں ایشوز سامنے آتے ہیں، کیونکہ لیڈرشپ ویک ہے، انسٹیٹیوشنز ویک ہیں اور گورنمنٹ ویک ہے۔
حکومت کی طرف سے فوج کے معاشی معاملات پر رائے زنی کے حوالے سے اپنے سخت موقف سے پیچھے ہٹنے اور مختلف طریقوں اور ذرائع سے عسکری ادارے کو کرائی گئی اس یقین دہانی کے بعد کہ ملکی معیشت دفاعی تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، سیاسی نظام کے تسلسل کے امکانات واضح ہو گئے ہیں، تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مقتدر اداروں میں اختلاف رائے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ ریاض محسن، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
اور اب وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیوز میں بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ اقوام متحدہ کا پناہ گزینوں کے لیے ادارہ بنگلہ دیشی حکام سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ وہ تقریباً 15,000 روہنگیا پناہ گزینوں کے اندراج کے کام میں تیزی لائے جو میانمار کے ساتھ بنگلہ دیش کی سرحد پر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ میانمار میں تشدد سے بچنے کے لیے بھاگ کر بنگلہ دیش آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد 5 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. یہ افراد پناہ گزینوں کے لیے بنائے گئے کیمپوں میں ہیں لیکن بیشتر کا اندراج نہیں ہوا اور خوراک، پناہ، پینے کے پانی اور حفظان صحت کی سہولیات کا فقدان ہے. وائس آف امریکہ کی زلیتسکا ہوک نے ایک تفصیلی رپورٹ اس بارے میں لکھی ہے، ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. میانمار میں جبر اور تشدد سے بچنے کے لیے بھاگ نکلنے والے ہزاروں روہنگیا پناہ گزینوں کو بنگلہ دیش میں اب ایک نئے مسئلے کا سامنا ہے. بنگلہ دیش نئے آنے والوں کی جانچ پڑتال کر رہا ہے جس کی وجہ سے سرحد پر ہزاروں افراد پھنس کر رہ گئے ہیں. انجمہ ایک روہنگیا پناہ گزین کا کہنا ہے کہ جب برما میں فوج نے ہم پر پابندیاں لگائیں تو ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ رہا. ہم بہت دشواریوں کے بعد 2 دن ہوئے یہاں پہنچے. بنگلہ دیش کی سرحد تک پہنچنے میں ہمیں 8 روز لگے اور اب بنگلہ دیش کے سرحدی محافظ ہمیں داخلے کی اجازت نہیں دے رہے. بنگلہ دیش کے سرحدی محافظ کہتے ہیں کہ اگرچہ پناہ گزین آسانی سے بنگلہ دیش میں داخل نہیں ہو رہے لیکن ان کو کچھ نہ کچھ مدد ضرور فراہم کی جا رہی ہے.
موسٹ آف دا کیمپس آف آس آر آلریڈی اوور لوڈڈ اینڈ وی آر ڈسٹریبیوٹنگ فوڈ.
بنگلہ دیش کے ایک سرحدی محافظ روبیل کا کہنا ہے کہ بیشتر کیمپوں میں پہلے ہی ضرورت سے زیادہ افراد ہیں. ہم خوراک تقسیم کر رہے ہیں، پینے کا پانی فراہم کر رہے ہیں اور ان کی ضروریات پورے کرنے کی کوششوں میں ہیں. یہ واضح نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں داخلے کے لیے کوشاں پناہ گزینوں کو سرحد پر اور کتنی دیر لگ جائے گی. ادھر اقوام متحدہ کی طرف سے حالیہ ترین فضائی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں روہنگیاز میانمار سے بنگلہ دیش جا رہے ہیں. پیر کے روز پناہ گزینوں سے بھری ایک کشتی خلیج بنگال میں ڈوب گئی اور 12 افراد ہلاک ہو گئے جن میں بچے بھی شامل تھے. انہیں بنگلہ دیش کے ماہی گیروں کے ایک دیہات کے قریب دفنا دیا گیا اور سرحد پار کرنے میں کامیاب ہونے والے پناہ گزین تھکاوٹ سے نڈھال ہیں اور انہیں بھوک اور پیاس کا سامنا ہے. روہنگیا پناہ گزین محمد رفیق کا کہنا ہے کہ جب ہمارے مکانات کو نظر آتش کر دیا گیا تو رہنے کی کوئی جگہ نہ تھی. پھر ہم نے مغرب کی طرف چلنا شروع کیا اور بب جزیرے تک پہنچے. کشتیاں بھی نہیں تھیں اس لیے خوراک کے بغیر ہمیں اس جزیرے میں 10 سے 15 روز تک انتظار کرنا پڑا. کشتیوں کے حادثات میں اگست سے اب تک کم سے کم 184 پناہ گزین ہلاک ہو چکے ہیں. اگست میں راخائن میں روہنگیا باغیوں کے مربوط حملوں کے نتیجے میں روہنگیا دیہاتوں میں فوجی کارروائی کا آغاز کیا گیا. تشدد کی وجہ سے 530,000 سے زائد روہنگیا مسلمان اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے. روہنگیا پناہ گزین محمد رفیق بتاتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا لیکن ہمارے بچے ہیں اور ہر روز میں اپنی بیتی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں اور دن رات تشویش میں مبتلا ہوں. اب تقریباً 15,000 پناہ گزین میانمار بنگلہ دیش سرحد پر پھنسے ہیں اور اقوام متحدہ کے عہدیدار زور دے رہے ہیں کہ انہیں محفوظ علاقوں تک جلد رسائی دی جائے.
Right now, the life-saving priority is the most critical.
اقوام متحدہ کے بچوں کے لیے ادارے یونیسیف کی خاتون ترجمان میریکسی مرکاتو کا کہنا ہے کہ اس وقت زندگی بچانا ہی اولین ترجیح ہے اور بچوں کو صاف پانی درکار ہے. انہیں صاف ستھرے ماحول کی ضرورت ہے. انہیں بیماریوں سے بچانے کی ضرورت ہے اور انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ کسی بڑی وبا کی صورت میں ہم مقابلے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں. یونیسیف کی طرف سے یہ اپیل ایک ایسے وقت پر کی گئی ہے جب اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے میانمار کا دورہ کیا اور راخائن ریاست میں امن بحال کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا تاکہ پناہ گزین واپس لوٹ سکیں. میانمار کی سٹیٹ کانسلر آنگ سنگ سوچی روہنگیا مسلمانوں کے دکھ درد دور کرنے کے لیے مناسب اقدامات نہ اٹھانے پر عالمی سطح پر تنقید کا ہدف ہیں. روہنگیا مسلمانوں کو اکثریت والے بدھ مت پیروکاروں کے ملک میں غیر قانونی تارکین وطن خیال کیا جاتا ہے. سوئچی کی پارٹی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے منگل کے روز یانگون میں بین المذاہب ریلی کا اہتمام کرنے میں مدد دی تاکہ نوبل کی امن انعام یافتہ لیڈر اور میانمار کے مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا جا سکے. اقوام متحدہ آئندہ ہفتے جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ایک کانفرنس کی میزبانی کرے گی اور 10 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمانوں کی مدد کے لیے $434 ملین حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں آپ پروگرام سن رہے ہیں. اس وقت وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا اور اس کے بعد ہم واپس چلیں گے نگہت کی طرف.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. چونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی نگہت ہمارے لیے رپورٹ لائیں گی. پاکستان میں مختلف اداروں میں اصلاحات کا سلسلہ تو جاری ہی رہتا ہے, لیکن کچھ شعبے معلوم ہوتا ہے وسیع تر پیمانے پر اصلاحات چاہتے ہیں. انہی میں سے ایک شعبہ ہے پولیس کا. آپ جانتے ہیں پولیس کو ہم فرائض کی انجام دہی کرنا ہوتی ہے, اور اگر وہاں پر بھی ایک منظم نظام کام نہ کرے تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں. بڑی اہم رپورٹ ہے نگہت آپ کے پاس. پولیس کے شعبے میں اصلاحات کے بارے میں کچھ تفصیل بتائے گا ہمیں سننے والوں کو.
جی بہت شکریہ بہجت, بالکل ہم اس پہ بات کریں گے. پاکستان کی تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں تو 70 سال ہو چکے ہیں, اور 70 سالہ تاریخ میں جس طرح دیگر ریاستی اداروں کی طرح پولیس کا نظام بھی ہے, ہمیشہ تنقید, الزامات, بدعنوانی اور سیاسی مداخلت کی زرد میں رہا. یہی وجہ ہے کہ عوام اور پولیس کے مابین اعتماد اور نیک نیتی کی جو فضا ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتی رہی. یک کے بعد دیگرے فوجی اور سویلین حکومتیں قانون پر اثر انداز ہوئیں اور ریاستی مشینری کا ناجائز استعمال کرتی رہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس کبھی بھی اپنے حقیقی فرائض سر انجام نہ دے پائی اور ہمارا ریاستی نظام متاثر ہوتا رہا. اگر دور جدید کی پولیس کی بات کی جائے تو یہ دور جدید کی پولیس کی جو خدمات کی ابتدا کا سہرا ہے وہ لندن میٹروپولیٹن ایکٹ 1829 کے سر ہے, جس نے ایگزیکٹو آرڈر اور آزاد عدالتی نظام کے مابین اختیارات کو تقسیم کیا. البتہ برصغیر پاک و ہند میں برطانوی سلطنت کو ایک مختلف طرز کی انتظامیہ کی ضرورت تھی. ان کا طرز حکمرانی محصولات جمع کرنے اور نظم و ضبط کو قائم کرنے تک محدود رہا, جس کی وجہ سے انصاف پر عمل کرنا ممکن نہ تھا. بعد ازاں پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح قانون کی حکمرانی اور جمہوریت قائم کرنا چاہتے تھے, لیکن ایسا نظام جہاں انتظامیہ مکمل طور پر غیر جانبدارانہ اور اس کے ساتھ ساتھ فوج, عدلیہ اور انتظامیہ تینوں اپنے اپنے دائرے کار میں علیحدہ علیحدہ کام کریں. اور 1947 میں جب نئی ریاست قائم ہوئی تو قائد اعظم نے کراچی میں میٹروپولیٹن پولیس کے ماڈل کے قیام کا فیصلہ کیا, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ ان کی وفات کے بعد ممکن نہیں ہو سکا, جس کو بعد میں آنے والی حکومتوں نے بھی کوئی ترجیح نہیں دی, اور اسی طرح یہ سلسلہ تعطل کا شکار رہا. اس وقت اگر بات کی جائے تو ملک کے مختلف صوبوں میں برٹش دور کا پولیس نظام مختلف یا تھوڑی بہت ترامیم کے ساتھ رائج ہے. تاہم بعض صوبوں نے اس سلسلے میں ترامیم کر کے نئے قوانین بھی متعارف کروائے ہیں, جس میں صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا سر فہرست ہیں. اگر صوبہ خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے 2017 کے آغاز میں پولیس ایکٹ 2017 متعارف کروایا, اور اس پر عمل درآمد کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن بعض صوبے ایسے ہیں جہاں پر بہت پرانا نظام ہے, جس طرح میں پہلے بات کر رہی تھی. تو اسی سلسلے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت پولیس کے نظام میں کس طرح کی خامیاں ہیں جن کو دور کر کے اس نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے اور عوام کے مفاد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ سن سکیں گے اس رپورٹ میں ماہرین کی آرا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو تجاویز ملیں گی پولیس کے شعبے سے وابستہ افراد کی بھی. تو آئیے یہ رپورٹ سنتے ہیں. ملک میں 8 اپریل 2010 میں ہونے والی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد پولیس کے شعبے کو صوبائی حکومت کے حوالے کیا گیا, جس کے بعد اس میں کسی بھی قسم کی ترمیم اب صوبوں کی اپنی ذمہ داری ہے. تاہم صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے علاوہ دیگر صوبوں اور وفاق میں اس شعبے میں کوئی خاطر خواہ اصلاحات نہیں کی گئیں, جس کی وجہ سے پولیس کے نظام میں خامیاں پائی جاتی ہیں. اسلام آباد کے چند شہری اس نظام میں تبدیلیوں کے لیے اپنی تجاویز دیتے ہوئے کہتے ہیں,
آن لائن ہو جانا چاہیے, پولیس کے ادارے کے لوگ ہیں ڈائریکٹ, انہیں اس پر کام کرنا چاہیے.
اگر یہ صرف اپنی حلال کمائی پہ کریں گے نا, تو پھر ان کے اندر بھی ریسپیکٹ ہوگی, دوسروں کی بھی ریسپیکٹ کریں گے.
آن لائن ہوگا تو اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے چیک ان بیلنس ہوگا, اور بندوں کو مانیٹر کرنا ایزی ہوگا.
اسلام آباد میں کبھی کوئی ناکہ ہوتا ہے, کوئی اسٹاف کہیں روکتے ہیں, تو ان کو سب سے پہلے جو بھی طریقے سے بات کریں تو عوام کو بھی خوشی ہوگی کہ انہوں نے طریقے سے بات کی ہے.
پاکستان میں کچھ غیر سرکاری ادارے پولیس میں اصلاحات کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں, جن میں سے ایک غیر سرکاری تنظیم روزن بھی ہے. پولیس نظام میں موجود چند خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے روزن میں سینئر پروگرام کوآرڈینیٹر سید صفی پیرزادہ کہتے ہیں،
پولیس کے اندر اپنے ادارے کے اندر رہتے ہوئے احتساب کا نظام بہت کمزور ہے، اور پولیس کے باہر سے کوئی اوور سائٹ میکینزم اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ہمیں کنونشنلی نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پولیس کا ٹریننگ کا جو نظام ہے، چند ایک چھوٹے چھوٹے انیشیٹیوز کو ہٹا کے بہت ہی پرانا ہے۔ پھر عوام کا جہاں تعلق پڑتا ہے وہ ہے تھانہ۔ آپ کسی ریڈ زون کے تھانے میں بھی چلی جائیں تو عمومی طور پہ تمام ہی عوام کے لیے، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں معاشرے کے کمزور طبقات، جیسے اگر ہم لیں بچوں کی نیڈز کو کیسے تھانہ ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہے، خواتین جو مختلف قسم کے وائلنس کا شکار ہو کے آتی ہیں، یا مائنورٹیز یا غریب لوگ جو شکار ہو کے جاتے ہیں مختلف قسم کے تشدد کا، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ اسپیسیفک ضروریات ہونی چاہیے، تو یہ کچھ چیدہ مسائل ہیں جو ہمیں پولیس کے اندر نظر آتے ہیں۔
جبکہ انہی کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے غیر سرکاری تنظیم پل ڈاٹ کے چیئرمین احمد بلال محبوب کا کہنا ہے،
پہلا بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پولیس کو ایک داخلی اور اپنے آپریشنز میں ایک خود مختاری حاصل ہونی چاہیے، پالیسیاں حکومت بنائیں، قانون حکومت بنائیں، اور پھر اس کے بعد پولیس کو اس پالیسی اور حکومت کی روشنی میں اپنا کام کرنے میں، یہ سب سے بڑی ویکنیس ہے جو ہمارے تمام صوبوں میں اور مرکز میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا مسئلہ سب جگہ پہ موجود ہے وہ میرٹ کا فقدان ہے، یعنی پولیس کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس میں بھی پوری طرح سے میرٹ کا خیال نہیں رکھا جا سکتا۔ کچھ جگہوں پہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، لیکن ایک عمومی طور پہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ نہ تو پولیس کے لوگوں کی ریکروٹمنٹ، نہ ان کی پوسٹنگ، نہ ان کے ٹرانسفرز اور نہ ان کے پروموشنز، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میرٹ کے اوپر کرنے کی بجائے کئی دفعہ اور اکثر و بیشتر سیاسی مصلحتوں کے تحت کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پولیس اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی۔
دوسری جانب پولیس کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے چند ضروری اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ایس ایس پی محمد علی نیکوکارا کا کہنا ہے،
بنیادی طور پہ جو پولیس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو پولیس کی جو صلاحیت ہے، استعداد ہے، اس میں اضافہ کیا جائے۔ جس طرح پولیس میں ریکروٹمنٹ کا نظام ہے، ٹریننگ کا نظام ہے، پولیس سٹیشنز میں جو پولیس کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپریشنز ہیں، اسی طرح پھر مختلف فنکشنز ہیں، جس طرح اسپیشل برانچ کا انٹیلیجنس گیدرنگ کا فنکشن ہے، سی ٹی ڈی کا کاؤنٹر ٹیررزم کا فنکشن ہے، یہ تو ہیں جو کہ پولیس کی قابلیت اور صلاحیت کو بڑھانے کے لیے۔ اب ان چیزوں میں جو پولیس کے فنکشنز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے پولیس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اور وہ سپورٹ جو ہے وہ پولیس کو قانون کی سپورٹ بھی چاہیے کہ کرمنل لاز ہیں ان میں جو خامیاں ہیں یا جو بہتری کی گنجائش ہیں وہ اس میں ترامیم ہوں، تو وہ لیجسلیٹو فنکشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو ظاہر ہے پولیس بات ہوتی ہے کہ پولیس کی گاڑی جو تھانے میں چلتی ہے اس کا تیل پورا نہیں ملتا، اسٹیشنری کا خرچہ نہیں ملتا، تو مختلف چیزیں، اسی طرح پولیس کے ویلفیئر کے مسائل ہیں، پولیس کی لیونگ کنڈیشنز کے مسائل ہیں، تو اس میں جو فائنینشیل سپورٹ ہے، پولیس میں اکوپمنٹ چاہیے، آپ کو ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرانے کی زیادہ ضرورت ہے، اور اس سے ایک اور پھر جو پولیس کا گورننس سٹرکچر ہے جس کو ہم پولیس آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے پولیس ایکٹ تھا، تو پولیس آرڈر جو ہے پنجاب اور کے پی میں ہے لیکن پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ابھی دونوں صوبوں میں، خاص طور پہ جو پولیس میں احتساب کے حوالے سے کے پی پولیس ایکٹ میں اور پولیس آرڈر 2002 جو پنجاب میں نافذ ہے، ان میں جو شکے ہیں کہ پولیس میں احتساب کس طرح ہوگا اور پولیس میں کس طریقے سے سیولین اوور سائٹ ہوگی، تو وہ سیفٹی کمیشنز اور کمپلینٹ اتھارٹیز جو ہے ان کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات جو اس سلسلے میں میں کرنا چاہوں گا کہ کلیبوریشن، کیونکہ جو پولیس کا نظام ہے وہ شروع ہوتا ہے پولیس اور عوام کے رابطے سے لیکن وہ ختم جا کے کورٹ میں ہوتا ہے یا پریزنس میں ہوتا ہے یا ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ہوتا ہے، تو یہ ایک چین ہے جس کو ضروری ہے سمجھنے کی اس بات کو کہ جب تک یہ تمام جو کڑیاں ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کی ان تمام میں بہتری نہیں ہوگی، اس وقت تک صرف پولیس میں بہتری جو ہے وہ عوام کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، اس رابطے کے فقدان کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پولیس کے نظام میں وقت کے تقاضوں کے مطابق اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، جن میں پولیس کو با اختیار اور جواب دہ بنانا، وسائل کی فراہمی اور میرٹ پر بڑھتیاں سمیت دیگر شامل ہیں، اور یہ کام حکومت کی خواہش اور ترجیح کے بغیر ممکن نہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹورک کے لیے نکہت امان۔ جی پاکستان میں پولیس ریفارمز کے حوالے سے آپ نے ایک تفصیلی رپورٹ سنی. ابھی ہم دوبارہ چلیں گے واپس واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس اور وہ آپ کے لیے لے کر آ رہی ہیں اگلی رپورٹ جس میں بات ہوگی نیو یارک میں انٹرنیشنل ہاؤس کی. اور ہاؤس سے مجھے بہت سی چیزیں یاد آئی اور مجھے اپنے ہاسٹل کا زمانہ بھی یاد آیا. موقع ملا تو اس پر بھی بات چیت کریں گے. جی بہجت تفصیل بتائیے.
بالکل یہ اسی طرح کی بات ہے نگہت کہ جب ہم سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے کہا پاکستان میں ہاسٹلز موجود ہیں جن میں طالبات اور طالب علم رہتے ہیں پڑھائی کے دوران. مجھے بھی اتفاق ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں جب میں پڑھ رہی تھی تو ہاسٹل میں رہنے کا. تو یہاں امریکہ میں جب یونیورسٹی میں پڑھنے کا وقت آتا ہے تو پورے پورے یونیورسٹی ٹاؤنز ہوتے ہیں. لڑکے لڑکیاں باقاعدہ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں, کرائے کی رقم آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اسی طرح انہیں کمیونٹی لیونگ کا بھی تجربہ ہو جاتا ہے اس وقت جب ابھی وہ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں. نیو یارک ایک میگا سٹی ہے جیسا کہ سارے لوگ جانتے ہیں. وہاں بے شمار اسکول کالج ایسے ہیں جہاں دنیا بھر سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, کچھ پیشہ ورانہ بنیادوں پر اور کچھ ویسے تعلیمی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. اور وہاں پر ایک انٹرنیشنل ہاؤس قائم کیا گیا ہے جس میں مختلف ملکوں اور مختلف پس منظر رکھنے والے لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں. ان لوگوں کے آپس میں ملنے جلنے کے بہت سے مواقع رہتے ہیں اور یوں اتنے بڑے شہر کی تنہائی سے بچتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کے کلچر سے واقفیت حاصل کرتے ہیں اور یوں باہمی احترام اور دوستی کے رشتے بھی قائم ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے یونیورسٹی میں اور اسکولوں کی جو دوستیاں ہیں میں نے وہ یہاں پر دیکھا ہے کہ وہ زندگی میں آخر تک لوگوں کے ساتھ چلتی ہیں. تو آج بھی ہم آپ کو انٹرنیشنل ہاؤس میں لے جا رہے ہیں نیو یارک کے, اور رپورٹ تیار کی ہے نیلوفر مغل نے.
نوجوان پروفیشنلز کے لیے امریکہ کے سب سے بڑے شہر میں رہنے کے فائدے ہیں, لیکن اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آغاز کہاں سے کرنا ہے تو کمیونٹی کا ہونا فائدہ مند ہو سکتا ہے.
انٹرنیشنل ہاؤس کے بغیر نیو یارک بہت سے لوگوں کے لیے ایک انتہائی تنہائی والی جگہ ہو سکتی ہے.
نائجیریا کی عجیب اللہ امزید اپنے رپورٹنگ کے کام سے رخصت لے کر کولمبیا یونیورسٹی میں جرنلزم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ پڑوس میں واقع ہاسٹل نما انٹرنیشنل ہاؤس میں رہائش پذیر نہ ہوتے تو نیو یارک میں رہنا ان کے لیے ایک مختلف تجربہ ہوتا.
نیو یارک ایک تنہائی والی جگہ ہے, اگرچہ آس پاس بہت سے لوگ ہیں, مختلف ثقافتوں اور نسلوں کے لوگ ہیں, لیکن وہ آپس میں گھلتے ملتے نہیں.
رہائشی کمروں کی دوسری جانب گھلنے ملنے کی ترغیب صرف زبانی حوصلہ افزائی تک محدود نہیں.
رہائشی کمروں کا ڈیزائن چھوٹا رکھا گیا ہے, ایسا اس لیے ہے تاکہ ان میں ٹھہرنے والے باہر کامن ایریاز میں آئیں اور ایک دوسرے سے ملے جلیں, بات کریں. ڈائننگ روم بھی ڈیزائن کے لحاظ سے ایسا ہے کہ ہر مرتبہ آپ کا کسی نئے شخص کے ساتھ بیٹھنے کا امکان ہوتا ہے.
یہاں نیو یارک بھر کی یونیورسٹی سے گریجویٹ اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو سال بھر ہونے والے اپنے ثقافتی تہوار ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تاہم ان میں سے بہت سو کے لیے آپس کی گفتگو مضبوط رشتوں اور شخصیت کی بہتری کی بنیاد بنتی ہے.
میرے خیال میں جب آپ خاص طور پر سیاسی موضوعات پر گفتگو میں حصہ لیتے ہیں اس سے بہت آگہی ملتی ہے, کیونکہ جب میں یہاں آئی تو مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا ماحول ملے گا. جب میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ گفتگو کے دوران اپنے ملک میں حاصل کیے گئے کچھ اسباق کی مثالیں شیئر کی تو یقیناً اس سے انہیں کچھ سیکھنے کو ملا.
جبکہ ترکمانستان کے اکیمرات تولیوف کے فلم کے ذریعے دنیا تبدیل کرنے کے خواب کو یہاں کے تنوع نے پھر سے ہوا دی ہے.
I come from a country where we don't have different races.
میں ایک ایسے ملک سے آیا ہوں جہاں مختلف قومیتوں کے لوگ نہیں. میں نے امریکہ آنے سے قبل کوئی سیاہ فام شخص نہیں دیکھا تھا, لہٰذا روس, چین اور دیگر ملکوں سے طالب علموں کو دیکھنا بہت متاثر کن ہے.
All of these other countries coming here to, you know, to unite was really inspiring.
انٹرنیشنل ہاؤس میں 700 سے زیادہ رہائشیوں میں ایک چیز ضرور مشترک ہے اور وہ ہے ان کے درمیان قائم رشتوں کو برقرار رکھنے کی خواہش. اس کے علاوہ لیڈرشپ میں مہارت جو انہیں اپنے ملکوں میں درکار ہے تاکہ وہ اسے دیگر لوگوں کے ساتھ بھی بانٹ سکیں. ریمون ٹیلر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, اردو وی او اے.
اس انٹرسٹنگ رپورٹ کے ساتھ ہی ہم یہاں پر پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. جیسے کہ نگہت نے جب پروگرام کی تفصیل بتا رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ آج وہ کینسر کی ایک قسم کے بارے میں بتائیں گی, اور یہ قسم جو ہے وہ مردوں کے ایک کینسر کے بارے میں ہے. تفصیل ہم پوچھتے ہیں نگہت سے. جی نگہت,
بہجت، صحت کے سیگمنٹ میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کینسر کے حوالے سے، اور کینسر کی جو قسم ہے وہ چھاتی کے کینسر کی ہم بات کریں گے، اور آپ کو بھی پتا ہے اور ہمارے سننے والے بھی یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ خواتین میں چھاتی کا کینسر بہت عام ہے، تو اسی حوالے سے بات چیت ہوگی۔ تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم آج جس حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ خواتین میں چھاتی کے کینسر کے حوالے سے نہیں، بلکہ یہ مردوں میں چھاتی کے کینسر کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو دنیا بھر میں ہر سال جو اکتوبر کا مہینہ ہوتا ہے وہ بریسٹ کینسر کی آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس موذی مرض کے حوالے سے آگاہی پیدا کی جائے اور جو اموات ہو رہی ہیں اس کو روکنے کی بھی کوشش کی جائے۔ تو آئیے ایک معلوماتی رپورٹ سنتے ہیں کہ مردوں میں چھاتی کا کینسر کس طرح ان کو متاثر کرتا ہے اور اس کا طریقہ علاج کیا ہوتا ہے۔ اس بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کی نمائندہ رابعہ گلفام۔
چھاتی کا سرطان ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف خواتین کو لاحق ہوتا ہے، تاہم صورتحال اس کے برعکس ہے۔ چھاتی کا کینسر مردوں کو بھی لاحق ہو سکتا ہے، جس کا امکان 1% ہے، لیکن اب یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے قائد اعظم انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد میں کنسلٹنٹ سرجن ڈاکٹر شوکت نواز بتاتے ہیں۔
بریسٹ ٹیشو ویسے میل میں بھی ہوتا ہے، چونکہ فیمیل میں ہارمونز کی وجہ سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور میل میں اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا بیکاز میلز کے اپنے ہارمونز ہوتے ہیں، اور بریسٹ کے اندر گلینڈولر ٹیشو تو وہی ہے جو کہ فیمیلز میں بھی ہوتے ہیں۔ تو جتنے بریسٹ کینسر میلز میں 1% آف آل دا بریسٹ کینسر ہوتا ہے میلز میں ہوتے ہیں، اور میلز میں جن میں ان پیشنٹس میں جن میں فیملی ہسٹری ہوتی ہے ویری ہائی چانس آف ڈیولپنگ بریسٹ کینسر۔
مردوں میں چھاتی کے کینسر کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر شوکت کا کہنا ہے،
سمپٹمز میں جو سب سے زیادہ ایک تو لمپ، اسپیشلی کوئی بھی پین لیس لمپ وہ ضرور چیک کروانی چاہیے، کیونکہ لوگ دم کروانے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو گلٹی ہے، درد نہیں ہو رہا۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے بریسٹ کینسر میں، میل ہو یا فیمیل ہو۔ پھر دوسرا، اگر خدا نخواستہ کوئی زخم ہو جائے، زیادہ کھجلی ہونا شروع ہو جائے، درد عموماً علامت نہیں ہوتا۔ لوگ بہت سے گھبراتے ہیں کہ جی درد ہو رہا ہے، درد ایڈوانس قسم کی شکلوں میں یا بہت ہی ریئر قسم کی شکلوں میں ہوتا ہے۔ پھر دوسرا، ڈسچارج ہونا، اسپیشلی بلڈی ڈسچارج ہونا، وہ اس کی علامت ہو سکتی ہے بریسٹ کینسر کی۔ اور بغل میں گلٹیاں ہو جائیں تو وہ ضرور چیک کروائیں، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے ان کا تعلق بریسٹ کینسر سے ہو۔ ریگولرلی چیک اپ کریں اپنا، یا کوئی ایب نارمل شیپ ہو رہی ہے، ایب نارمل چیز آپ کو لگ رہی ہے، تو پلیز ڈونٹ فورگیٹ اباؤٹ اٹ، اس کو ضرور چیک کروائیں۔
ڈاکٹر شوکت کہتے ہیں کہ بریسٹ کینسر جنیاتی طور پر ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے۔
جو بریسٹ کینسر میل اور فیمیل میں دونوں میں ایج، جو ایج بڑھتی جاتی ہے بریسٹ کینسر کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جو وجوہات ہیں بریسٹ کینسر کے وہ جینیٹک فیکٹرز ہیں اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، اور وہ لوگ جہاں گوشت خور سوسائٹی ہوتی ہے اس میں کینسر کے چانسز ویسے بھی ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ جینیٹکلی ایکٹ کرتے ہیں سیلز کے اندر، مولیکولر لیول پر جہاں چینجز ہوتی ہیں، جو کہ گروتھ جو ہوتی ہے ریپڈ ہو جاتی ہے، انکنٹرولڈ ہو جاتی ہے، اس میں میل فیمیل کا کوئی وہ ڈفرینس نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ میل میں چونکہ ٹیشو کم ہوتا ہے تو اس کے پھیلنے کے حساب سے ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں۔
اس مرض میں مبتلا افراد کو کن طبی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر شوکت نے بتایا،
ڈیزیز اگر پکڑی جاتی ہے تو پھر اس کے ہم اسٹیجنگ کرتے ہیں کہ ڈیزیز کتنی پھیلی ہوئی ہے، کہ ادھر ادھر تو نہیں گئی ہوئی۔ ٹریٹمنٹ ہے، اٹ کین بی سرجیکل، اٹ کین بی انیشلی کیموتھراپی، کیموتھراپی بعد میں بھی ہو سکتی ہے، پہلے بھی ہو سکتی ہے، ٹیومر کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں مختلف، ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر بعض اوقات ریڈیو تھراپی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ٹریٹمنٹ انڈیویجل کے حساب سے کی جاتی ہے۔
ڈاکٹر شوکت کا کہنا ہے کہ مردوں میں بریسٹ کینسر کی تشخیص مشکل سے ہوتی ہے۔
فیمیل میں تھوڑا سا چونکہ بریسٹ ٹیشو زیادہ ہوتا ہے تو کینسر کے پھیلتے پھیلتے دیر لگتی ہے، میل میں بہت جلدی پھیل جاتا ہے، وہ جلدی پکڑے جائیں تو یہ بہت حد تک آپ ڈیزیز فری ہو سکتے ہیں، اور میل میں اس کو پکڑنا بہت جلدی ہوتا ہے، اس کے میں ذرا جلدی کرنی چاہیے۔
ڈاکٹر شوکت کہتے ہیں کہ ہر فرد کو ہر 2 سال بعد اپنا اسکریننگ ٹیسٹ کروانا چاہیے۔
باہر کے ممالک میں جو ہے اب یہ اسکریننگ ہوتی ہے، ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اسکریننگ نہیں ہے۔ پاکستان میں ابھی بھی 40,000 ڈیتھ پر ایئر ہوتی ہیں بریسٹ کینسر کی، اور لوگ بہت دیر سے پریزنٹ کرتے ہیں، دم درود کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ہومیوپیتھی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور اصل چیز کی طرف آتے نہیں ہیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے ہی ایک اسکریننگ پروگرام کیا جائے، اور جتنے بھی گورنمنٹ کا نہیں ہے تو 40 ایئر سے جتنے اوپر لوگ ہیں ان کو ہر 2 سال بعد میموگرام ضرور کروانا چاہیے، تاکہ اگر کوئی کینسر ہو تو اس کو ارلی پکڑ لیا جائے۔ اس کا اسکریننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹو ریڈیوس دا مورٹیلٹی ریٹ۔ کے کینسر سے ڈیتھ ریٹ کو کم کیا جا سکے.
ڈاکٹر شوکت کا کہنا ہے کہ کینسر کے مریضوں کو ذہنی طور پر اپنی بیماری کو شکست دینا ہوگا.
ایکچوئل ایسوسیشن کسی خاص ڈائٹ کی کینسر کے ساتھ نہیں ہے, ماسوائے چند بہت خاص کینسر کے, اور اس میں بریسٹ کینسر میں ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے. اب تو ایک دفعہ ڈیزیز ہوگی تو ہم آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹرائی ٹو لیڈ نارمل لائف, اور اس میں اصل میں مینٹل ایٹیچیوڈ جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے. اور جب کینسر میں مینٹلی آپ اسے فتح کر لیتے ہیں تو پھر فزیکلی بھی آپ فتح کر لیتے. تو ڈائٹ میں آپ اچھی غذا رکھیں, کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ کسی چیز سے منع کرنے, اب منع کرنے سے کوئی چیز ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. کینسر سے ہر ممکن بچ سکتے ہیں اگر آپ ہیلدی ڈائٹ لیں گے, سبزیاں زیادہ لیں گے, ملٹی وائٹمنس فروٹس زیادہ لیں گے, واک زیادہ کریں گے, اپنے آپ کو موٹاپے سے بچائیں گے, نشاستہ دار چیزوں کا ذرا کم استعمال کریں, بڑے گوشت کو ریلیٹیولی تھوڑا سا کم کر دیں, پروٹین ضرور کھائیں مگر ایک بیلنس ہو سب چیزوں میں.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
صحت کے شعبے سے بات کر رہی تھیں, کینسر کے بارے میں بہت معلوماتی رپورٹ تھی. ہمیں امید ہے کہ ہمارے سننے والے ان رپورٹوں سے ضرور فائدہ اٹھاتے ہوں گے. جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں, ہمیں ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں لکھیے ضرور, بتائیے گا ضرور کہ ہماری ان پروگراموں کو آپ کتنا پسند کر رہے ہیں, تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پیش کرتے رہیں. صحت کی بات ہوئی تو آج ہم اسی شعبے سے ایک اور رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں کہ دنیا کے کئی ملکوں میں خواتین میں نشہ آور اشیاء کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, تیز رفتار زندگی کے تھکا دینے والے تقاضے ہیں, روزمرہ کاموں کی مصروفیات کو وقت پر پورا کرنے کا دباؤ برداشت کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. اسی دباؤ, پریشانی اور انگزائٹی کو دور کرنے کے لیے اب معاشروں میں سکون آور دواؤں کا استعمال بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور اس وقت ہم آپ کے لیے جو رپورٹ پیش کر رہے ہیں اس کا موضوع بھی یہی ہے. وردا خلیل کی تیار کی ہوئی رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ کیا حالات ہیں جن کی وجہ سے خواتین نشہ آور اشیاء یا پھر ادویات کی طرف راغب ہوتی ہیں اور پھر وہ ان کی عادی ہو جاتی ہیں. تو آئیے رپورٹ سنتے ہیں, جیسا کہ ہم نے بتایا اسے تیار کیا آپ کے لیے وردا خلیل نے.
مجھے نشے کی عادت ہو گئی جس کی وجہ سے میں جرائم اور جسم فروشی میں ملوث ہو گئی. مجھے بے گھر ہونے اور بے روزگاری کے ساتھ ساتھ قانون کا سامنا کرنا پڑا. قید کی سزا کاٹنے کے دوران میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور اتھارٹیز میرا بچہ مجھ سے چھین کر لے گئیں. ان کا کہنا تھا کہ مجھ میں ماں بننے کی صلاحیت نہیں.
دنیا کے ہر ملک کی تقریباً 10% آبادی نشے کی عادت میں مبتلا ہے. انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کے مطابق ان میں خواتین کی تعداد ایک تہائی ہے, جبکہ نشے کی زیادتی کے باعث خواتین کی شرح اموات میں اضافہ ہو رہا ہے. منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے کام کرنے والی لینا کوستیووا کا کہنا ہے کہ سٹریس اور ٹراما لوگوں کو نشے کی طرف کھینچتا ہے, لیکن خواتین میں اس کی بڑی وجہ ان پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے.
ان کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داریاں پڑتی ہیں, کھانا پینا, بچوں کو سنبھالنا. جو میں نے لوگوں کی کہانیاں سنی اس میں مطلب سٹریس بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے.
یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ منشیات سے مراد روایتی نشہ آور اشیاء جیسے الکوہل, ہیروئن اور میریوانا ہیں, لیکن حالیہ دور میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد علاج کے لیے استعمال کی جانے والی پین کلرز یا سٹریس یا انگزائٹی کے لیے تجویز کی جانے والی ادویات کی عادی ہو رہی ہے.
مجھے ڈاکٹرز کی جانب سے دی گئی ادویات کا نشہ ہو گیا اور مجھے پتا ہی نہیں چلا.
ایک برین میں ایک سینٹر ہوتا ہے جہاں آپ پلیزر ایکسپیرینس کرتے ہیں, جیسے کھانا پینا, پروکریشن, ہیونگ سیکس, تھنگز لائک دیٹ, جو ہمیں بہت پلیزربل چیزیں لگتی ہیں, وہ ڈرگز بالکل وہاں جا کے ان کیمیکلز کو ریلیز کرتا ہے.
ماہرین کے مطابق نشے کے عادی افراد کی بحالی میں بڑی رکاوٹ معاشرتی رویے ہیں, لیکن ان افراد کی پریشانی بانٹنے اور ان کی حوصلہ افزائی سے انہیں اصلاح کی طرف گامزن کیا جا سکتا ہے.
سب سے بڑا سٹیپ ہے کہ اگر آپ ڈینائل سے نکلیں اور پھر آپ کو وہ سپورٹ ملے, it's possible to turn your whole life around.
کمیلیا کا ماننا ہے کہ آپ کو بہتری کی طرف آنے کے لیے اپنا راستہ خود بنانا ہوگا.
کاش میں خود ہر مرد اور عورت کو ان حالات سے بچا سکتی جس سے مجھے گزرنا پڑا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ فیصلہ ان کا اپنا ہونا چاہیے.
رونی ڈنکن کے ساتھ وردا خلیل, اردو وی او اے.
صحت کا سیگمنٹ یہاں پر اختتام پذیر ہوا, لیکن پروگرام میں ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے. ہم ملیں گے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. آپ نے کہیں نہیں جانا بلکہ ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. ملتے ہیں آپ سے چند لمحوں بعد.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں، جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، معیشت، ثقافت، صحت اور سیاحت سمیت دیگر موضوعات پر تبصرے، انٹرویوز اور رپورٹس۔ تو سننا مت بھولیے ہر ہفتے کی رات 10 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویوز 972 kHz اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ پروگرام آپ نشر مقرر کے طور پر سن سکتے ہیں اتوار کی شام 6 بجے اور پیر کی صبح 11 بجے صرف پاور 99 کے نیٹورک سے۔
بہجت ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں اس وقت آپ سن رہے ہیں۔ اور اب نگہت سے بات کرتے ہیں، بڑی دلچسپ رپورٹ مجھے لگتی ہے۔ نگہت، گزشتہ پروگرام میں بھی آپ نے ریڈیو ایونٹس کے بارے میں تفصیل کچھ بتائی تھی، آج آپ اس سلسلے میں ایک رپورٹ بھی تیار کر کے لائی ہیں، یہ ریڈیو ایونٹ ہے کیا؟
بہجت، جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم ایک ریڈیو ایونٹ کرنے جا رہے ہیں، تو پاور 99 کو یہ اعزاز حاصل ہوا گزشتہ دنوں ایک ایونٹ کروانے کا جو ریڈیو کے حوالے سے تھا۔ پاور آف ریڈیو کے نام سے یہ ایونٹ ہم نے آرگنائز کیا بی بی سی میڈیا لیڈرز کے ساتھ مل کر۔ پاور 99 نے اس سیمینار کو منعقد کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو بین الاقوامی جو نشریاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر لوکل جو ریڈیوز ہیں وہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں اور ان کو انفارمیشن پہنچانے میں ریڈیو کس طرح سے رول پلے کر سکتا ہے، اس موضوع پر بات چیت ہوئی اور مختلف ڈسکشن پینلز ارینج کیے گئے تھے جس میں مقررین نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جو ریڈیو براڈ کاسٹرز نے اس میں شرکت کی اور ریڈیو انڈسٹری کو اس وقت کیا چیلنجز ہیں ان پر روشنی ڈالی، اور آگے کی جو حکمت عملی ہونی چاہیے ریڈیو کے حوالے سے اس پر بھی بات چیت ہوئی۔ تو اس سارے سیمینار کا جو احوال ہے اس کے لیے ہم چلیں گے مبشر ملک کے پاس، کیونکہ وہ ایک زبردست رپورٹ لے کر آئے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
Today's seminar, Power of Radio, Educating and Empowering Communities Through Public Engagement is our first collaboration.
یہ آواز ہے گزشتہ دنوں پاور ریڈیو ایف ایم 99 کے زیر اہتمام پاور آف ریڈیو ایجوکیٹنگ اینڈ امپاورنگ کمیونٹیز تھرو پبلک انگیجمنٹ کے عنوان سے ہونے والے ایک سیمینار کی، جس کا مقصد ریڈیو کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرنا تھا۔ سیمینار کا انعقاد ایک غیر سرکاری ایف ایم ریڈیو پاور 99 اور بی بی سی میڈیا لیڈرز نے کیا تھا۔ سیمینار کے انعقاد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پاور 99 کی پروگرام مینیجر انیلا انصاری نے بتایا،
پاکستان میں دیکھیں کہ جو کولیبریٹو ورکنگ ہے انٹرنیشنل براڈ کاسٹرز کے ساتھ، وہ پاکستانی جو ریڈیو انڈسٹری ہے اور ریڈیو جرنلسٹ جو ہیں ان کے لیے کتنی فائدہ مند ہے اور اس میں کیا چیلنجز ہیں۔ تو اس سیمینار کا مقصد یہی تھا کہ ہم براڈ کاسٹرز اور ریڈیو کے جو شائقین ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ پاکستان میں ریڈیو کا کیا فیوچر ہے اور براڈ کاسٹ انڈسٹری جو ہے اس کو کیا کن چیلنجز کا سامنا ہے، اور وہ کون سی اپرچونیٹیز ہیں جو کہ براڈ کاسٹرز کو اویلیبل ہیں پاکستان۔ اس طرح کی کانورسیشن، اس طرح کی ڈبیٹ، اس طرح کی ڈسکشن کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ریڈیو کی اہمیت کو اور اس کی افادیت کو اجاگر کیا جا سکے۔
سیمینار میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی، جس میں پاور 99 اور بی بی سی میڈیا لیڈرز کی جانب سے پینل ڈسکشن کا بھی اہتمام کیا گیا، جس کے مقررین نے بین الاقوامی اور ملکی سطح پر ریڈیو کی اہمیت، اس کے استعمال اور اس کو درپیش چیلنجز پر سیر حاصل گفتگو کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ دور حاضر میں ریڈیو کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں قدرتی آفات سے لے کر صحت، تعلیم اور عوام میں شعور و آگاہی فراہم کرنے کے سلسلے میں ریڈیو اپنا کردار اور بہتر ادا کر سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت ریڈیو کے شعبے کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی سلسلے میں ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے بی بی سی اردو کی سروس کے ایڈیٹر اور سینئر صحافی ہارون رشید کا آج کے دور میں ریڈیو کی مشکلات میں اضافے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہنا تھا،
دنیا بھر میں آپ دیکھیں تو ریڈیو سٹل سروائیو کر رہا ہے، پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کچھ مسئلے ہیں۔ ایک تو حکومت نے بالکل اگنور کیا ہوا ہے ریڈیو سیکٹر کو۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ چونکہ ٹیلی ویژن آلریڈی ایک درد سر بنا ہوا ہے ان کے لیے، تو اب ایک اور فرنٹ وہ نہیں کھولنا چاہتے کہ جہاں نیوز اگر ایف ایم پہ بھی جا رہی ہے تو وہ اس کو کون کنٹرول کرے گا اور دیکھے گا کیا۔ پمبرا کی پرفارمنس آلریڈی ہمارے سامنے ہے کہ وہ کس طرح کر رہے ہیں۔ کچھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اتنا ایگرلی اس میں ری انویسٹ نہیں کر رہا جو یہ کما رہا ہے اسی اسٹیشن سے. ٹی وی کا زیادہ کریز ہے لیکن ایف ایم اسٹیشن کا کریز اتنا نہیں ہے پاکستان میں کھولنے کا, چونکہ اس کا انفلوئنس نہیں ہے. تو کچھ تو قانونی طور پہ تبدیلیاں لانی ہوں گی, کچھ لوگوں کے ایٹیچیوڈز میں لانی ہوں گی, اور دوسرا ریڈیو انڈسٹری کو خود اپنا کنٹینٹ اتنا زبردست کرنا ہوگا کہ لوگ خود کھینچے اس کی طرف چلے آئیں.
ڈیولپمنٹ سیکٹرز میں ریڈیو کی اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یونیڈو کی نیشنل پروجیکٹ کوآرڈینیٹر شاہینہ وحید کا کہنا ہے کہ ریڈیو کے ذریعے ہم دور افتادہ علاقوں میں بھی خصوصاً خواتین کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھا سکتے ہیں.
میرا خیال ہے کہ آرگنائزیشنز میں ابھی اور اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ریڈیو کیا کیا کر سکتا ہے اور ریڈیو کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے وین اٹ کمز ٹو میس اویئرنیس کیمپینز, وین اٹ کمز ٹو آؤٹ ریچ آف کمیونٹی, وین اٹ کمز ٹو آؤٹ ریچ آف ویمن ان ٹریڈیشنل سوسائٹیز. یہ وہ جگہ ہیں جہاں ہم فزیکلی جا کے سارا کام نہیں کر سکتے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ریڈیو ٹریڈیشنل ایریاز میں بڑی آسانی سے پینیٹریٹ کر جاتا ہے, یہ پردہ نہیں توڑتا. تو ایون پردے دار سوسائٹیز میں بھی آپ خواتین سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ایک ریڈیو پروگرام کے حوالے سے, انہیں اپنی انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں بغیر کسی کلچر کو تھریٹن کیے. اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کے حوالے سے خاص طور پہ اس کی یوٹیلائزیشن بہت ضروری ہے اور ہمیں اس پہ مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے.
پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے سربراہ عزیز جمالی کا ماننا ہے کہ دنیا بھر میں ریڈیو کو آج بھی ایک خاص مقام حاصل ہے, تاہم ریڈیو کو درپیش چیلنجز کو دور کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے.
میرے حساب سے صرف اس کو روایتی چیزوں کی, روایتی لوگوں کی, روایتی آئیڈیاز کی قدر کرتے ہیں, اس کو صرف وہ قدر یا ویلیو دینے کی ضرورت ہے. تو وہ اسپیس جو ہے وہ اس کو دینا چاہیے کیونکہ اس میں یہ بیچارہ اگنور بھی ہوا ہے. حالانکہ یہ آپ کے ابھی تک ایسے علاقوں میں آپ کو ایکسس دیتا ہے جہاں ٹی وی بھی نہیں پہنچا, جہاں بجلی بھی نہیں پہنچی, لیکن جس طرح کی روایتی سوسائٹی ہماری ہے اس میں ریڈیو کو کچھ ایج حاصل ہے. جیسے کہ آپ یہاں پہ آدمی کو کسی کو دیکھ نہیں رہے ہوتے تو آپ بغیر کسی پردے, بغیر کسی جھجک, آپ یو کین کراس کٹ اکراس جینڈرز, اکراس ادر امپریشنز دیٹ یو فائنڈ ان سوسائٹی. اس سینس میں ریڈیو از مور افیکٹو دین مینی مور ادر ایونیوز.
ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے مبشر ملک.
نگت, آپ کو کامک بکس پسند ہیں؟
بالکل, بکس بھی ہم نے پڑھی لیکن زیادہ جو ہے مجھے بہت پسند ہے کامک کارٹونز, جس میں کیریکٹرز اور وہ آپ کو یاد بھی رہتے ہیں. خاص طور پر زیادہ پنک پینتھر اور ٹام اینڈ جیری تو آل ٹائم فیوریٹ ہے سب کا, وہ چیزیں ابھی بھی بچے شوق سے دیکھتے ہیں.
بالکل, آپ کی بیٹی ایمن جب بڑی ہوگی نا تو پھر اور بھی زیادہ یہ شوق آپ کو پیدا ہو جائے گا, کیونکہ بچے جو ہیں آج کل وہ ان کیریکٹر سے, خاص طور پر ڈزنی لینڈ نے بہت سارے کیریکٹرز بنا دیے. کچھ کی آپ نے بات کی پنک پینتھر کی, اس کے علاوہ ٹام اینڈ جیری کی, مجھے بھی سارے یہ کارٹون یاد آ گئے کیونکہ میرے بچے جب چھوٹے تھے تو جب اس طرح کی بھی چیزیں دیکھتے تھے, لیکن پھر چونکہ ہم لوگ جاپان میں تھے تو بہت ساری کامکس اور بکس اور اس کے کردار بھی بدلتے چلے گئے. تو اب جو بڑے بڑے کامک بکس کے کردار ہیں ان کی فلمیں بھی بے حد قبول ہو چکی ہیں. اگر آپ کامکس کے دل دادا نہ بھی ہوں تو ان کرداروں کی وجہ سے فلمیں تو ضرور دیکھتے ہیں, چاہے اسپائڈر مین ہو, چاہے بیٹ مین ہو, یا پھر سٹار وارز کی کوئی فلم ہو, اور چاہے پھر ونٹر وومن ہو. آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی میلے میں لے جا رہے ہیں. نیو یارک میں ہونے والے اس میلے کو کامک کان کہتے ہیں اور یہ امریکہ کے مشرقی ساحل کا سب سے بڑا پاپ کلچر کنونشن ہے. نیو یارک کے علاوہ یہ امریکہ کے مختلف شہروں میں منعقد ہوتا ہے. اس میں شرکت کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اکثر اوقات تو یہ تعداد لاکھ سے بھی بڑھ جاتی ہے. اور آج ہم اسی میلے میں آپ کو لے جا رہے ہیں جو نیو یارک میں منعقد ہوا. یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے انشمان آپٹے نے, آئیے سن.
اسپائڈر مین ہو یا چمگادڑ کے بہروپ میں بیٹ مین, اس انوکھے کامک کنونشن میں کارٹونز کی دنیا کے تمام کیریکٹرز اپنے فینس کا دل لبھانے آئے ہیں. نیو یارک سٹی کے مشہور جیکب جیوٹ سینٹر میں ہونے والا کامک کون ایک ٹریڈ شو ہے جس میں کامکس, اینیمیشن اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بڑی کمپنیاں, آرٹسٹس اور وینڈرز شامل ہوتے ہیں.
اگر آپ کو اینیمیشن پسند ہے تو یہاں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. اگر آپ گیمز کھیلتے ہیں تو ہمارے پاس کئی گیمز موجود ہیں. اگر آپ ٹی وی کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس سال بہت ہی اچھا لائن اپ ہے. اگر آپ مووی کے فین ہیں یا کامک کتابیں پسند کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے.
اس سال بھی دنیا بھر کے درجنوں ملکوں سے آنے والے 1300 سے بھی زیادہ فنکاروں نے کامک کون میں حصہ لیا ہے.
یہ جرمنی میں کام کرتی ہے اور میں کینیڈا میں, لیکن ہم دونوں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. یہاں آپ کو انڈسٹری کے بہت سے ایڈیٹرز اور رائٹرز سے ملنے کا موقع ملتا ہے
اس لیے یہ نئے کام کے مواقع ڈھونڈنے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے.
میں اوہایو میں رہتا ہوں لیکن یہاں تو آنا ہی پڑتا ہے کیونکہ دنیا بھر سے آنے والے فینس کے ساتھ یہاں رابطہ ہو سکتا ہے.
میں نے اپنا کریئر ہی کامک کون کی مدد سے شروع کیا تھا اور اب اس مقام پر پہنچا ہوں کہ لوگ خود کام لے کر میرے پاس آتے ہیں, تو کامک کون کا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے.
لیکن کامکس کے دیوانے فینس کے لیے کامک کون کسی میلے سے کم نہیں. اپنے پسندیدہ کیریکٹرز کے لباس پہن کر لاکھوں کی تعداد میں فینس کامک کون دیکھنے آتے ہیں اور اپنی فیوریٹ کامکس, گیمز یا ٹوائز کی شاپنگ کرتے ہیں.
میں ڈزنی پرنسس ایلسا بنی ہوں اور اپنے چھوٹے کزن کے ساتھ یہاں آئی ہوں.
ظاہر ہے میں جاپانی سپر ہیرو ہوں اور یہی میرا فیوریٹ کریکٹر ہے.
کامک کون کے آرگنائزرز کے مطابق اس سال 200,000 سے بھی زیادہ فینس نے کامک کون کا لطف اٹھایا. انشمان آپٹے, اردو وی او اے, نیو یارک.
جی, وائس آف امریکہ کی آپ نے زبردست سی رپورٹ سنی, لیکن اگلی رپورٹ جو پروگرام کے آخری حصے میں ہم آپ کو سنانے والے ہیں وہ بھی بہت ہی زبردست ہے, کیونکہ ہر ہفتے وائس آف امریکہ کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی اچھی مووی کے حوالے سے بتایا جائے. تو آج بھی کچھ اس طرح کی انٹرسٹنگ مووی کے حوالے سے ہمیں بتانے جا رہی ہیں بہجت. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج مووی کے بارے میں بتا رہی ہیں, لونگ کے حوالے سے اس کی کیا تفصیلات ہیں.
جی نگہت, لونگ اس فلم کا نام ہے اور ڈائریکٹر ہیں اس کے جیف نکلز. بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ فلم ایک سچی کہانی پر مبنی ہے. 1958 کا ذکر ہے جب سفید فام ریچرڈ اور سیاہ فام ملڈرڈ لونگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. وہ ورجینیا کے چھوٹے سے قصبے سینٹرل پوائنٹ میں پلے بڑھے یہ دونوں. انہوں نے شادی کی تو انہیں جیل بھیج دیا گیا کیونکہ اس وقت تک اس طرح کی شادیوں کا رواج عام نہیں تھا, اور انہیں ریاست سے بھی نکلنا پڑا. پھر یہ محبت کرنے والے واشنگٹن ڈی سی میں آ گئے کیونکہ یہاں کا قانون ان کو اجازت دیتا تھا کہ وہ یہاں پر رہ سکیں, اور انہوں نے وہاں رہنا شروع کیا. لیکن پھر یہ ہوا کہ قانون ہی کے تحت ممکن ہو سکا کچھ سالوں کے بعد کہ وہ واپس اپنی ریاست ورجینیا میں بھی جا سکیں. پاورفل کہانی ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف نسلوں کے مابین رہنے سہنے کی صورت کیا, تعلقات کی صورت کیا تھی کچھ عشرے پہلے, لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہے. اور اب اس طرح کی شادیاں جو مختلف نسلوں کے درمیان, مختلف کلرز اور مذاہب کے درمیان ہوتی ہیں, اس پہ کسی طرح کی کوئی پابندی یا قدغن نہیں ہے. تو یقیناً سننے والوں کو کہانی پسند آئے گی کیونکہ بڑی, جسے کہتا نا چاہیے, پاورفل سٹوری ہے یہ, ایک لو کے بارے میں, محبت کے بارے میں, کہ کس طرح سے لوگ محبت کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں اپنے اس انجام کا ڈر نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے. باہر طور یہ ہماری آج کی ایک فلم پہ مبنی رپورٹ ہے جسے آپ کے لیے تیار کیا ہے گل رخ نے.
I'm gonna build you a house right here. Our house. I wanna take Mildred up to DC and get married.
You sure about that?
لونگ یہ فلم ایک سچی کہانی پر مبنی ہے جو کہ ملڈرڈ اور رچرڈ کی محبت کی داستان ہے. یہ ایک سفید فام مرد اور ایک سیاہ فام عورت کی کہانی ہے جنہوں نے 1957 میں اپنی آبائی ریاست ورجینیا کے قوانین کی خلاف ورزی کی اور ہمسایہ علاقے واشنگٹن ڈی سی میں جا کر شادی کی.
By the power vested in me by the District of Columbia, I now pronounce you husband and wife.
اس کے بعد پیش آنے والے واقعات نے امریکہ کو بدل دیا. وائس آف امریکہ کی پینا لوب نے اس فلم کے کلیدی کرداروں سے بات کی جنہوں نے اس ڈرامائی انداز میں تشکیل دی گئی اس تاریخی داستان کو فلم بند کیا.
Richard Perry Loving being a white person and Mildred Jeter being a colored person did unlawfully cohabitate as man and wife.
Richard?
It ain't right!
I believe this is a battle that could go all the way to the Supreme Court.
We ain't hurting anybody.
The state of Virginia will argue that it is unfair to bring children of mixed race into the world.
Tell that woman to come out of here.
इस फिल्म में रिचर्ड अपनी महबूबा मिल्ड्रिड से शादी कर लेता है, लेकिन उस वक्त वर्जीनिया के कवानीन के मुताबिक मिल्ड्रिड जो कि एक सिया फार्म औरत थी और रिचर्ड जो कि एक सफेद फार्म मर्द था, इनकी शादी इनके यूनियन के कवानीन के खिलाफ वर्जी थी।
I can take care of you.
I know that.
I can take care of you.
I know we have some enemies, but we have some friends too.
You realize this case could alter the Constitution of the United States.
You think you'll lose?
We may lose a small battle, but win the big war.
शादी के बाद इसने शादीशुदा जोड़े को या तो वर्जीनिया छोड़ना था और या फिर जेल का सामना करना था। सन 1958 में इन दोनों ने वर्जीनिया को छोड़ दिया और अपने खानदान दोस्तों से दूर वाशिंगटन में आबाद हुए। पाँच साल के बाद सन 1963 में शहरी हकूक की तहरीक के तहत मिल्ड्रिड ने यूएस अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट एफ कैनेडी से मदद मांगी। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया और इस तरह पूरे मुल्क में ये एक संगी मील के तौर पर कानून बन गया। जिप निकोल्स ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि हमारे लिए यहाँ पर मिल्ड्रिड और रिचर्ड की कहानी बहुत अहमियत की हामिल है। मैं इसके बारे में पहले नहीं जानता था, मगर 2012 में इसके बारे में सुना। इस फिल्म की अदाकारा रूथ निगा ने, जिन्होंने मिल्ड्रिड के किरदार को बखूबी अदा किया, उनका कहना था,
How do we find out who we are really? And usually it's when we're
हमें ये कैसे पता चलेगा कि असल में हम कौन है, खास तौर पर उस वक्त जब किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो। बाज़ औक़ात हमें इस बात पर मजबूर किया जाता है कि हम अपने आप को दरियाफ्त करें। मेरा इस बारे में ख्याल है कि जब हम असल रूप में आते हैं तो उसी वक्त हमें इल्म होता है कि हमारी ज़ात किस कदर मुस्तहकम और फायदार है। इस फिल्म में रिचर्ड का किरदार अदा करने वाले जो एडर्टन का कहना था, वजह हमको एक जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये मसाइल हमेशा मौजूद रहते हैं, लिहाजा अच्छी बात यह है कि हमारे लिए नई कहानियाँ हो, ऐसी कहानियाँ जो खूबसूरत हो और जिसमें अदाकारी की गुंजाइश हो। मेरे ख्याल में ऐसी खूबसूरत फिल्मों में काम करने का मजा आता है। इस फिल्म में एक किरदार वकील रिचर्ड से यही बात कर रहा है।
Is there anything you'd like me to say to them? And by them I mean the Supreme Court justices of the United States.
वो कह रहा है कि आप क्या मुझसे ऐसा कुछ कहना चाहते हैं जो मैं इन सब को बता दूं? मेरा मतलब है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को।
Tell the judge I love my wife.
ये थी एक मुख्तसर रिपोर्ट जो कि एक मारूफ फिल्म लविंग पर मबनी थी। गुलरुख, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जी, वॉइस ऑफ अमेरिका की आपने जबरदस्त सी रिपोर्ट सुनी और सच्ची कहानी पर मबनी ये मूवी थी। तो प्रोग्राम में यहां पर हम आपसे इजाजत चाहेंगे और अगले हफ्ते मिलेंगे आपसे कुछ नए मौजूदात के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि आप हमसे राबता किस तरह कर सकते हैं। खत लिखने के लिए पाकिस्तान में पता है हमारा, प्रोग्राम सदाए जहां, पीओ बॉक्स नंबर 1399, इस्लामाबाद। इस पर जाकर हमें खत लिखिए और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है हमारा sejradio@voanews.com पर आप ईमेल कर सकते हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और एड्रेस है हमारा सोशल मीडिया का facebook.com/sejradio, facebook.com/radionewsnetwork पर जाइए और हमारे पुराने प्रोग्राम्स भी सुनिए और साथ ही साथ ये प्रोग्राम भी सुनिए और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा।
तो निगत, मुझे भी अब इजाजत लेना है अपने सुनने वालों से, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन के स्टूडियो से। बेहजत अब आपसे इजाजत चाहती है, आपसे मेरी मुलाकात फिर होगी निगत के साथ एक और प्रोग्राम सदाए जहां में। जैसा कि निगत ने भी कहा, हमें इन प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश ज़रूर रहती है और हम बेहतर से बेहतर तौर पर ये प्रोग्राम आपके लिए पेश करना चाहते हैं। तो अब इजाज़त, खुदा हाफिज़।
اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے بھی نکہت امان آپ سے اجازت چاہیں گی صرف اس دعا کے ساتھ کی جہاں رہیں خوش رہیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.